मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहू व नस्तगफिरुहू व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊजु बिललाह मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کی ہے، خرچ کرنا، اپنے مال میں سے اللہ کے لیے حصہ نکالنا، یہ بھی نماز کی طرح عبادت ہے. کہاں خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کس جذبے کے ساتھ خرچ کرنا ہے، ان سب باتوں کے بارے میں بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت موجود ہے. آج ہمارے ہاں افراط و تفریط بہت ہے، بعض لوگ بے تحاشا ہاتھ کھول دیتے ہیں اور بعض لوگ کنجوسی کرتے ہیں، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہیں کرتے. پھر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں خرچ کرنے کا جو حکم ہے اس کا تعلق صرف مال سے ہے، پیسوں سے ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو جو صلاحیتیں بھی دی ہیں، جو ہنر آپ کے پاس ہے، جو بھی سکلز آپ کے پاس ہیں، ان کے بارے میں بھی شریعت کا حکم ہے کہ یہ ہنر، یہ صلاحیتیں، یہ مہارتیں آپ نے کہاں اور کتنی خرچ کرنی ہے. اللہ نے آپ کو نالج دی، علم دیا، علم بھی خرچ کرنے کا حکم ہے. اللہ نے آپ کو طاقت اور قوت دی، پاور دی، تو اس طاقت کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا کہ آپ نے یہ کہاں خرچ کی، کتنی خرچ کی. یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب تک چار باتوں کا سوال نہ ہو جائے، انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جوانی کو کہاں کھپایا، تو جوانی سے یہاں مراد کیا ہے؟ جب طاقت اور قوت کا زمانہ تھا تو اس طاقت کو کہاں استعمال کیا، اللہ نے آپ کو دماغ کی بھی ایک طاقت دی ہے سوچنے کی، ہر انسان کو دی ہے اللہ نے، اس سوچنے کی طاقت کو کہاں کھپانا ہے، یہ نہیں کہ جو مرضی الٹا سیدھا سوچتے چلے جاؤ، لوگ آج سوچ رہے ہوتے ہیں الٹی الٹی چیزیں، فساد، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اس علم کو کہاں استعمال کرنا ہے، بہت سے لوگوں کے پاس نالج ہے، وہ نالج تعمیر کے بجائے تخریب کاری میں، لڑائیوں میں استعمال ہو رہی ہے، لڑوانے میں استعمال ہو رہی ہے، پھوٹ ڈالنے میں استعمال ہو رہی ہے، تو پیسہ بھی ایک طاقت ہے، حکومت بھی ایک طاقت ہے، اسلام کا کمال یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو معتدل امت بنایا ہے، بیلنسڈ، معتدل امت، اس کا کیا مطلب ہے؟ جتنی قوتیں، جتنی صلاحیتیں، جتنی طاقتیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، آپ اگر اسلام پہ چلتے ہیں تو مطلب ان تمام چیزوں میں توازن قائم رکھتے ہیں، بیلنس رہتا ہے آپ کا، وہ خراب نہیں ہوتا، غیرت بھی ایک قوت ہے انسان کے اندر، حیا بھی ایک قوت ہے، غیرت بھی اعتدال سے، حیا بھی، بولے، اعتدال سے، ہر چیز میں بیلنس ہے، ہر چیز میں، ایک عقل ہے مثال کے طور پر، سوچنے کی طاقت اللہ نے ہر ایک کو دی ہے، آپ اگر سوچتے ہی نہیں ہیں، بغیر سوچے سمجھے کام کر رہے ہیں، تو یہ بھی اعتدال سے تجاوز، کیوں؟ اللہ نے آپ کو سوچنے کی طاقت دی تھی، آپ کو استعمال، بولو بھائی، کر، بولنے کی طاقت دی ہے نا، تو وہ بھی تو استعمال کرنی پڑے گی نا، وہ بولنے پر بھی نہیں بول رہے تو اس کا مطلب وہ قوت استعمال ہی نہیں کر رہے آپ، دولہا سے پوچھا جا رہا ہے قبول ہے، وہ بولتا ہی نہیں آگے سے، اب ہم اس سے پوچھیں کیوں نہیں بول رہا، تو کوئی دوست کہے کہ یہ خاموش مزاج ہیں، تو بھائی بولنے کے موقع پہ تو بولنا پڑے گا نا، اتنی خاموش مزاجی، یہ اس کا مطلب اللہ نے جو بولنے کی طاقت دی ہے وہ آپ استعمال کر ہی نہیں رہے، اور قاضی نے ابھی پوچھا نہیں ہے کہ بولو، پہلے ہی بول رہے قبول ہے، تو یہ بھی بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب جہاں بولنا نہیں ہے وہاں بولنا، جہاں قاضی نے بولنا ہے پہلے وہاں دولہا پہلے بولنا شروع کر دے، کتنی اچھی مثال سامنے آ گئی، دیکھو دولہا کی مثال، اس سے سب کی سمجھ میں بات آ گئی، بیلنس، اعتدال، بولنا بھی ایک قوت ہے، طاقت ہے، ہر صلاحیت، وجعله قوة لي فيما تحب فكما رزقتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب وما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب، حدیث میں دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اے اللہ تو نے جتنی طاقتیں قوتیں صلاحیتیں مجھے عطا فرمائی ہیں یہ تمام قوتیں ان کاموں میں استعمال کروا لے جنہیں تو پسند کرتا ہے، ایسا نہ ہو یہ قوتیں استعمال ہی نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ استعمال ہو تو غلط جگہوں پہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں۔ تو یہ تمام قوتیں ایسی جگہ استعمال کروا لے جہاں تو چاہتا ہے کہ استعمال ہو، تو جہاں چاہتا ہے نا استعمال ہو وہاں یہ ہو جائے استعمال۔ وما زویت عنی مما احب، اور جو صلاحیتیں تو نے مجھے نہیں دی یا جو نعمتیں تو نے مجھے نہیں دی، ان نعمتوں کا نہ ملنا یہ فراغت کا سبب بنا دے ایسی چیزوں میں جن سے تو خوش ہوتا ہے۔ بھائی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کی مرضی کی چاہتیں آپ کو ملی ہوں یا نہ ملی ہوں، تو ملنا بھی ذریعہ بن جائے کہ تیری رضا کا، اور نہ ملنا بھی ذریعہ بن جائے تیری رضا کا، کیونکہ بعض دفعہ کچھ چیز نہیں ملتی تو انسان فارغ ہو جاتا ہے، فارغ ہو کے اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ بعض دفعہ کوئی نعمت ملتی ہے تو خطرہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس کو اللہ سے دور کر دے گی، تو مقصد کیا ہے؟ بس اللہ ہی کے کاموں میں لگ جائے کسی طریقے سے، ہدف ہی یہی ہے۔ آج قوتوں اور طاقتوں کو مقصد بنایا ہوا ہے، صلاحیتوں کو مقصد بنایا ہوا ہے، شارٹ کلپ آتے رہتے ہیں نا، ایک موٹیویشنل سپیکر کا کل ایک شارٹ کلپ آیا۔ شارٹ کلپس کے بارے میں ایک بات خوب سمجھ لیں، یہ اس پہ کلپ بھی بنا دیں، ایک شارٹ کلپ جو میں بھی شارٹ کلپ کے بارے میں وضاحت کر رہا ہوں نا، اس پہ ایک شارٹ کلپ بنوا دیں، نوٹ کر لیں اس کو۔ میرے جتنے شارٹ کلپس ہیں لطیفے اور فنی کے علاوہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے بہت امیج خراب ہوتا ہے۔ میرا اپنا شارٹ کلپس پہ کوئی چینل نہیں ہے، لوگ ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹوں کے بیانات سے سوائے چٹکلوں کے کچھ بھی نہیں نکالتے، اور وہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ منٹ کے تیس تیس سیکنڈ کے شارٹ کلپس میں چلا دیتے ہیں۔ اس سے یہ امیج جاتا ہے کہ جیسے مفتی صاحب کے پاس چٹکلوں کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں۔ کل میں نے ایڈمن کو فون کیا امریکہ، آدھا پونا گھنٹہ بات ہوئی ہے، میں نے کہا یہ جتنے شارٹ کلپس ہیں اسٹرائک دے کے سب کو اڑا دو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، بم کا زمانہ ہے، اڑا دو سالے کو، سمجھ رہے ہیں؟ تم کوئی علمی بات نکالو بیان سے، چٹکلے تو ایک درمیان میں تفریح کے لیے ڈیڑھ دو گھنٹے کے بیان میں آ جاتے ہیں فریش کرنے کے لیے، اور اس میں بھی کوئی سبق ہوتا ہے، وہ بیان سے جڑے ہوئے ہوں گے تو وہ سبق اور لیسن جو اس میں ہے وہ سمجھ میں آئے گا، اس کو بیان سے کٹ کر کے چٹکلا ہی چلا دیا آپ نے تو وہ تو مزاح برائے مزاح کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو ایک یہ وضاحت ضروری ہے۔ دوسرا، کسی کے بارے میں جب کوئی رائے قائم کیا کریں تو شارٹ کلپس دیکھ کے نہیں، کسی کے ساتھ جب تک آپ رہے نہ ہوں، سفر نہ کیا ہو، یا کم سے کم پورے بیانات نہ سنے ہوں۔ ہمارے ہاں جیسے دیکھ کے چاول ہوتے ہیں نا، دو نوالے لیے اور پوری دیکھ پہ حکم لگا دیا کہ چاول گل گئے ہیں، تو دیکھ میں تو یہ صحیح ہے، کسی شخصیت کے بارے میں دو باتیں سن کے فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے۔ ایک اور وضاحت ساتھ ساتھ کر دوں جلدی جلدی، زیادہ لمبی وضاحتیں نہ ہو جائیں۔ پھر بہت سے لوگ ہمارے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب کے پاس نالج بالکل بھی نہیں ہے، قرآن حدیث کا تو ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، مختلف اسکالرز کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں آیت کا ریفرنس دیتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں، اور مفتی صاحب کے پورے بیان میں کوئی آیت کا ریفرنس اور کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ میں پوری آیت پڑھ دیتا ہوں، میں حدیث کے الفاظ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ ریفرنس سے زیادہ مضبوط بات ہے۔ اور آج کل گوگل پہ لفظ ڈال کے سرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اعتراض جب کریں نا اعتراض, تو اعتراض یہ کیا کریں کہ مفتی صاحب کی یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے, فلا 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 فلا. تو جب بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق, مفتی صاحب بات کرتے ہیں قرآن حدیث کے خلاف, خلاف ثابت کریں آپ کو یہ ایک بات اور اس پہ ریفرنس دیں آپ. تو مبہم اعتراضات, مبہم باتیں, اس سے سوائے منفی پروپیگنڈے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ آپ نے 1.5 گھنٹے کا بیان کیا, اس میں نہ کوئی حدیث نہ کوئی آیت, حالانکہ ایسا نہیں تھا, یہ بھی غلط کہہ رہے تھے وہ. میں ایک ہی آیت کی تشریح میں 1.5 گھنٹہ لگا دیتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ اس 1.5 گھنٹے میں آپ نے کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف سنی ہے؟ کوئی بات قرآن حدیث کے خلاف سنی یا کوئی ٹاپک قرآن حدیث کے خلاف تھا میرا؟ یعنی ٹاپک ایسا تھا جو ممبر پہ بیان کرنے کا نہیں ہے. میں یہاں کوئی پکوڑے بیچنا سکھا رہا ہوں لوگوں کو یا کوئی ریسیپی سکھا رہا ہوں. تو خام خمے جس کو جس سے بغض ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکال کے لاتا رہتا ہے. کچھ علمی اشکالات ہوتے ہیں, بعض دفعہ وہ ہوتے بظاہر بڑے جاندار ہیں, اس میں لوگ کیا لیبل لگاتے ہیں خوب سمجھ لیں. یہ جو یہ تو بات کر رہا ہوں یہ سب سے زیادہ پوائنٹ کی بات ہے, اس پہ بھی کلپ بنا دیا کرو. ہمارے اپنے چینل سے بعض دفعہ کوئی ڈھنگ کا کلپ ہی نہیں نکل رہا ہوتا. کچھ دن پہلے میں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ لوگوں کو آج کل فقہا پہ اعتماد نہیں ہے. نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں آ رہے ہیں, اسکالرز آ رہے ہیں, اور جتنے ہمارے قدیم فقہا ہیں نا ان کو ایسے بنا کے پیش کرتے ہیں جیسے وہ سارے معاذ اللہ بے وقوف تھے. قرآن حدیث ان کو آتا ہے, ان کو تو کچھ بھی نہیں پتا تھا, انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اس کی میں نے ایک مثال دی تھی کہ ایک میاں بیوی میں نکاح ہوا اور آپس میں ملاپ نہیں ہوا, وہ ایک امریکہ میں ہے اور ایک پاکستان میں, بچہ پیدا ہو گیا جی 2-4 سال کے بعد. تو صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے الولد للفراش, بچہ اس کا ہوگا جس کے بستر پہ بولو پیدا ہوا ہے, جس کی بیوی کے ہاں بچہ ہوا ہے اس کا ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے. اور جو زانی ہے جس نے زنا کیا اس عورت کے ساتھ وہ محروم ہوگا, اس کی طرف بچے کی نسبت نہیں ہوگی. تو ایک صاحب نے مجھ پہ اعتراض کیا, پوری پوسٹ چلائی ہے پوری ڈیٹیل کے ساتھ, پوسٹ یہ چلائی پورے لکھا آپ تفصیل سے نا کہ مفتی صاحب اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں. اچھا آج کل جس کو بھی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے نا مخالفت کی, اگر اس کی مرضی کے خلاف مسئلہ ہوگا نا تو فوراً پتہ کیا الزام لگائے گا, یہ فقہ حنفی کی, یہ اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, حالانکہ سامنے والا اپنے مسلک کی حمایت کر رہا ہوگا. مقصد اس کا اپنے مسلک کو بچانا ہے کیونکہ زد پڑ رہی ہے نا. تو بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ یہ فقہا کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں, یہ امت کے جتنے بزرگان دین گزرے ہیں جو جن کو بڑے بڑے مجتہد سمجھا جاتا ہے, جن کو پوری امت مانتی ہے, ان کا دفاع کر رہے ہیں, تو اس کے بجائے الفاظ کیا استعمال کیے جاتے ہیں, اپنے مسلک کا دفاع. اس کی مثال ہے جی ٹی وی میں میرا انٹرویو تھا, انہوں نے مجھ سے کہا کہ فقہ حنفی میں 3 طلاقیں 3 سمجھی جاتی ہیں, قرآن حدیث کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا یہ آپ کی تعبیر غلط ہے, قرآن حدیث اور تمام صحابہ 3 کو 3 سمجھتے ہیں, اس لیے فقہ حنفی میں 3 کتنی ہے بولتے کیوں نہیں؟ 3. یہ لوگ فقہ حنفی کو یا شافی کو قرآن حدیث کے مقابلے میں لا کے کھڑا کرتے ہیں اور اپنی رائے کو کہتے ہیں کہ ہم قرآن حدیث پیش کر رہے ہیں. وہ سارے فقہا امام شافی امام احمد وہ سارے معاذ اللہ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ان کو پتہ ہے. تو میں نے کہا کہ محترم یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا اس کو کیا کر لیں, سوال کا انداز کیا کر لیں, ٹھیک کر لیں. سارے صحابہ 3 کو کتنا کہتے تھے, حضرت علی حضرت عثمان حضرت عمر, کوئی ایک سے بھی ضعیف سند سے آپ نہیں, ضعیف سند کہہ رہا ہوں میں, صحیح تو دور کی بات, کہ جنہوں نے ایک مجلس کی تین کو کیا کہا ہو، ایک کہا ہو، ایک بھی نہیں ملتا. اسی وجہ سے ابو حنیفہ نے بھی تین کو تین کہا. تو میں اس لیے بار بار کہتا ہوں، آج کل مسلکوں کے ناموں پہ نہ جاؤ، ناموں پہ. نام بڑے خاندانی ہیں، کسی نے سلفی نام، کسی نے اہل حدیث نام، کسی نے جماعت المسلمین نام، کسی نے کچھ بھی نام. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ سارے گمراہ ہیں، آپ ان کو صحیح سمجھیں، نام کی وجہ سے نہیں کہ سلفی نام رکھ لیا تو اسلاف کو فالو کرے گا. سلفی نام رکھ کے سلف کو فالو نہیں کر رہا ہوں. سلف کی مخالفت کو سلفیت بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے. ایک نہیں ماننا سلف کا قول. یہ کس سلف میں سے کس کا قول ہے کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ لیکن اکثر سلفی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، تین کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. حالانکہ سلف میں سے یہ کسی کا بھی قول نہیں ہے. کتنے اہل حدیث ایسے ہیں جگہ جگہ حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں. جیسے یہ بخاری کی حدیث ہے نا کہ بچہ کس کا ہوگا؟ جس کے بستر پہ پیدا ہوا. میں مانتا ہوں کہ سارے اہل حدیث ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن میں بتا رہا ہوں، نام سے نہ دھوکہ کھائیں، نام سے دلیل دیکھیں. نام آج کل ہر آدمی قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث قرآن حدیث لے باتیں ایسی پھینکے گا نا، لمبے لمبے دعوے ایسے کرے گا، آدمی سمجھے گا اس کے علاوہ تو آج تک کسی اور نے قرآن حدیث سمجھا ہی نہیں ہے. کسی پڑھے لکھے کو بٹھائیں گے تو پتا چلے گا. یہ دیوبندی بریلویوں میں بھی ہے، میں یک طرفہ بات نہیں کر رہا، ان میں بھی بہت سے آپ کو لگے گا کہ جی ہم مانتے ہیں، ہم اسلاف کے پیروکار ہیں، آپ کو بدعتی ملیں گے اس میں. امام و حنیفہ کی طرف نسبت کہ ہم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ہم ابو حنیفہ کو، آپ کہاں فالو کر رہے ہو بھائی؟ یہ آپ کو دیوبندی میں بھی ملے گی یہ چیز، کہاں فالو کر رہے ہو؟ انہوں نے یہ اتنی ساری بدعتیں تو ان کی طرف کیوں منسوب کر رہے ہو آپ؟ ہم جب پہلے اشتہار آتے تھے نا ٹی وی میں بچپن میں، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ نہ کھائیں. فلپس سب سے بہتر ہے، یہ پورا اشتہار میں نے مکمل کر لیا. فلپس سب سے بہتر ہے، ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ. بعض جگہ ایسے ہوتا تھا کہ کمپنی دو نمبر ہوتی تھی، وہ نام وہی ایسا نام رکھتی تھی، اس کی پروننسیشن بالکل ویسے ہی ہوتی تھی، اسپیلنگ میں تھوڑا سا کیا ہوتا تھا فرق، تاکہ کیس بھی نہ ہو ہمارے اوپر. لیکن آج تو اسپیلنگ بھی وہی ہے، ٹھیک ہے نا، اسپیلنگ بھی وہی ہے. تو میں نے وہ واقعہ بیان کیا، میں نے کہا حدیث میں صحیح ہے بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زانی محروم رہے گا اور بچہ کس کو ملے گا؟ باپ کو. تو کسی نے میرے خلاف کہا، انہوں نے اپنے مسلک کو کہ دفاع میں یہ بات کہی ہے اور حدیث کو اس کے اصل سیاق و سباق سے ہٹا کے پھر بتایا کہ ایک شخص نے زنا کیا تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ یہ بچہ میرا ہے، تو نبی نے فرمایا نہیں، یہ کس کا ہے؟ عورت کے شوہر کا. تو وہاں تو شوہر موجود تھا، اور مفتی صاحب بات کر رہے ہیں شوہر مارکیٹ سے کیا ہے، شارٹ ہے. شوہر موجود تھا لیکن نبی نے یہ نہیں دیکھا کہ زانی صحیح کہہ رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے غلط. آپ نے اس ایسی کوئی قید نہیں بیان کی ہے، آپ نے فرمایا جو بھی ہے بچہ ہوگا کس کا، الولدو للفراش، فراش کا مطلب بیوی ہے یہاں پہ، جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اسی کو ملے گا. زانی کو محرومی کیا مطلب؟ یہ فرض کر لو کہ یہ اس کا ہے پھر بھی وہ محروم ہوگا. تو حدیث کو فقہا فالو کر رہے ہیں اور آپ فالو نہیں کر رہے. اور یہ کوئی امام ابو حنیفہ کا یا دیوبندیوں کا مسئلہ نہیں ہے. جس نے مجھے اعتراض لکھ کے بھیجا نا، میں نے سلفیوں کی ویب سائٹ کھولی عربوں کی، اس میں یہ لکھا ہوا کہ 20 سال بھی شوہر اگر بیوی سے دور ہے، غائب ہے، پتہ ہی نہیں بندہ گیا کہاں، بچہ پیدا ہوگا تو کس کا کہلائے گا؟ شوہر کا کہلائے گا. یہ تو عرب علماء کا بھی یہی موقف ہے. آپ جب بھی ہم کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں دیوبندی اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ دیوبندی اپنے مسلک کا کیا کر رہے ہیں، دفاع کر رہے ہیں. جیسے وہ المحنت المفنت کا لکھ دیا نا کہ یہ دیوبندیوں کے مسائل ہیں، دیوبندیوں کے نہیں ہیں، وہ عرب کے بھی ہیں، عجم کے بھی ہیں، صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، اور آپ دعویٰ یہ کرتے ہو یہ انہوں نے گھڑا ہے، لیکن دعویٰ کر کے مارکیٹ سے شارٹ بھی ہو جاتے ہو آپ. تو پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے میرے بھائی کوئی پابندی نہیں ہے. اور ایک حدیث بھی قرآن کی ہے، قرآن کی ایک آیت اور بخاری کی یا کسی بھی حدیث کی، کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے جو ان عقائد کے خلاف ہو، کوئی ایک بھی نہیں ہے. ہمارے سامنے لاؤ تو ہم پول پٹیاں کھولیں نا، عوام کے سامنے آپ بے وقوف بناتے رہو ان کو حوالے دے دے کے، کوئی مولوی بے وقوف انشاءاللہ نہیں بنتا، بلکہ وہ آپ کے راز کھولے گا کہ یہ دیکھو کیسا حدیث کا غلط ترجمہ کر رہا ہے، یہ دیکھو ہم یہی تو کرنے کے لیے گئے تھے، مجھے شوق نہیں ہے وہ باتیں ریپیٹ کرنے کا، لیکن محترم کی طرف سے ریپیٹ ہو رہی ہیں، ان کو چین نہیں ہے، دوبارہ سے میری تصویریں لگا لگا کے ویڈیو وائرل کرنا شروع کر دی ہے، وہی باتیں پرانی، وہی سڑے ہوئے مردے دوبارہ نکالنا شروع کر دیے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو بچہ ملے گا نا باپ ہی کا کہلائے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ بچے کی نفی کرنے کا حق کس کو دیا ہے شریعت نے؟ شوہر کو، باپ کو. وہ کہے کہ میرا نہیں ہے، پبلک کو یہ کہنے کی اجازت بولتے کیوں نہیں؟ نہیں ہے. پبلک اس بحث میں نہیں پڑے گی کہ میاں بیوی کا ملاپ ہو بھی رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ تمہارا ہیڈک نہیں ہے، اس میں بچے کی حفاظت کی گئی ہے تاکہ وہ باپ سے محروم نہ ہو. اس لیے میں کہتا ہوں فقہا سے دین سیکھو، آج کے اسکالر سے مت سیکھو، فقہا سے سیکھو. بچے کی حفاظت کی گئی ہے اس میں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک 20 سال سے ملے نہیں ہیں تو بچہ کیسے اس کے کھاتے میں ڈال دیں؟ یہ باپ پہ ظلم ہے نا، جس کو ہم باپ کہہ رہے ہیں وہ کہے میرا ہے نہیں تو میں کیسے مانوں. تو شریعت نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ انکار کر دے، اس کو یہ حق دیا ہے. یہ کسی اور کو حق، یہ کسی مفتی کو، کسی عالم کو، کسی کو، وہ کہے میرا نہیں ہے. جب وہ کہے گا کہ میرا نہیں ہے تو اٹ مینس کہ وہ بیوی کو کیا کہہ رہا ہے؟ زانیہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ زنا کی تہمت لگا رہا ہے. اسلام میں زنا کی تہمت لگانا آسان نہیں ہے. یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے یہاں پہ. پھر زنا کی تہمت لگائے گا تو 4 گواہ لے کر آئے، نہیں لا سکتا تو لعان کرے. لعان کے بغیر تہمت لگانے کی اجازت نہیں ہے. عدالت میں جا کے 4 قسمیں اٹھائے اور 5ویں دفعہ میں کہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں. یہ 5 کام کرے گا تو اس کا مطلب، اس کا دعویٰ اب سنا جائے گا. پھر عدالت عورت سے پوچھے گی، کیونکہ مرد کے پاس گواہ نہیں ہے، کہ یہ سچ کہہ رہا ہے. یہاں کہیں بھی نہیں ہے کہ دونوں سے یہ جج پوچھے کہ آپ دونوں کا ملاپ کہاں ہوا، کہاں. بھائی ان کا ہیڈک ہے، یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے، کیونکہ اس سے شک کا دروازہ کھلے گا. تو پھر اسلام کس سے، جج کس سے پوچھے گا؟ عورت سے. تمہارے شوہر نے یہ الزام لگایا تو مانتی ہو؟ وہ 4 قسمیں اٹھائے گی کہ میرا شوہر نے یہ الزام لگایا، اس میں یہ جھوٹا ہے. اگر مان لیتی ہے تو رجم کیا جائے گا اس کو، نہیں مانتی تو کیا؟ 4 قسمیں اٹھائے گی، 5ویں دفعہ میں کہے گی مجھ پر اللہ کا غضب اگر میرا شوہر سچا ہے. یہ 5 دفعہ کہے گی تو اس سے عذاب کیا ہو جائے گا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابُ. اب آپ کہیں گے آیت کا کوڈ نہیں، نمبر نہیں دے رہا. وَيَدْرَعُ عَنْهَا الْعَذَابُ، گوگل پہ لکھے فوراً آیت کا ریفرنس، پوری آیت پڑھ کے سنا رہا ہوں نا میں. اَنْ تَشْهَدَ 4 شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ. عورت 4 قسمیں اٹھائے گی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر نے جو، میرے شوہر نے جو الزام لگایا ہے وہ اس الزام میں جھوٹا ہے. والخامسہ، 5ویں دفعہ میں کہے گی ان غضب اللہ علیہا، کہ مجھ پر اللہ کا غضب، ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر سچا ہے. ویدرؤ عنہ العذاب، رجم کی سزا یہ 5 دفعہ جملے دہرانے پر ٹلے گی، اس سے پہلے رجم کی سزا نہیں ٹل سکتی. تو اسلام میں زانی کہہ دینا آسان نہیں ہے. ان تمام باتوں کا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کہ بچہ نہیں ہے، نہیں ہے کا مطلب پھر زانی قرار دے رہو، پھر تو اس کو تو رجم کیا جائے گا. عورت بھی یہ قسمیں اٹھا لے گی تو پھر یا تو شوہر، اب دونوں نے لعان کر لیا، اس کو کہتے ہیں لعان. اور حدیث میں آتا ہے المتلاعنانی لا یجتمعانی ابدا، دو لعان کرنے والے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے. حدیث میں جو لعان کے واقعات آئے ہیں ان میں ایک واقعہ ایسا ہے جس میں نبی نے خود میاں بیوی کے درمیان تفریق کی، ایک واقعہ ایسا ہے جس میں نبی نے تفریق نہیں کی، صحابی نے طلاقیں دی ہیں. تو فقہا بھی یہی کہتے ہیں جمہور فقہا کہ لیان جب ہو جائے تو شوہر بیوی کو طلاق دے کے الگ کرے گا، نہیں دیتا تو جج کیا کرے گا، دونوں کا نکاح ختم. جب تک یہ لیان پر باقی ہے اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ تو یہ پورا پروسیس ہے، اس پروسیس کے بغیر بچے کی نفی نہیں ہو سکتی. سمجھ میں آئی؟ اسلام کا حسن ہے، ایک پورا طریقہ رکھا ہے اسلام نے. ایسا تھوڑی آپ کہہ دیں کہ چونکہ یہ ایکچولی یہ اتنے عرصے سے جاپان میں ہے، بیگم یہاں ہے، تو میں نہیں مانتا یہ ان کا بچہ ہے. فقہا کہتے ہیں فرض کیا جائے گا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتا کیسے ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں قرآن حدیث کو فالو کرنے کی وجہ سے فقہا نے کہا ہے، اپنی عقل کو سائڈ پہ رکھ دیا. کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ جتنی طاقتیں یہاں ہم نے ٹن کیسے لیا تھا، ہاں لوگ مجھ پہ اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ اپنے مسلک کا دفاع کر رہے ہیں، مسلک کا دفاع نہیں کر رہے ہوتے. ہم فقہا کا دفاع کر رہے ہیں جن کی عقل آپ سے زیادہ، جن کو پوری دنیا نے فالو کیا، اور آپ ان کے قول کو قرآن حدیث کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. حالانکہ ان کا قول قرآن حدیث کے مقابلے میں نہیں ہوتا، قرآن حدیث سے ایک سمجھ ان کی ہوتی ہے اور ایک سمجھ آپ کی ہوتی ہے، آپ کی سمجھ ان کی سمجھ کے مخالف ہوتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ جو زیادہ سمجھدار تھے ان کی سمجھ کو فالو کیا جائے، جو کم سمجھدار ہیں ان کی سمجھ کو فالو نہ کیا جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے جتنی طاقتیں قوتیں صلاحیتیں انسان کو دی ہیں، ان صلاحیتوں میں اعتدال پیدا کرنا یہ کس کے ذمے؟ یہ شریعت کے ذمے ہے، اور شریعت نے ہماری ان قوتوں میں اعتدال پیدا کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا اور اعتدال کو ڈیفائن بھی کیا کہ اعتدال کی ڈیفینیشن کیا ہے. بہت ساری طاقتیں، بہت ساری قوتیں، صلاحیتیں ہیں. میں ایک مثال دے رہا تھا عقل کی، کہ عقل بھی ایک قوت ہے نا. اگر آپ کھوپڑی استعمال کرتے ہی نہیں ہیں تو یہ اعتدال ہے یا بے اعتدالی ہے؟ بولتا کیوں نہیں بھائی، بے اعتدالی ہے، کھوپڑی استعمال ہی نہیں کر رہا. اللہ نے دی ہے یا تو کھوپڑی ہوتی نہیں، پھر آدمی استعمال نہ کرے تو بولے یار میرے پاس ہے ہی نہیں. میرا خیال ہے کھوپڑی ہر ایک کو اللہ نے عطا کی ہے نا، تو استعمال ہی نہیں کر رہا. جیسے ابو جہل نے کھوپڑی استعمال نہیں کی، فرعون نے کھوپڑی استعمال نہیں کی. دیکھ رہا ہے کمبخت کہ یہ جو لاٹھی موسیٰ کی اس پانی پہ لگی ہے اور دو ٹکڑے ہوئے ہیں، تو خدا ان کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ تھوڑی ہے. شہوت پرستی غالب آ گئی. کھوپڑی استعمال کرنے میں جو بہت بڑی رکاوٹ بنتی ہے نا جو چیز، وہ آپ کی خواہشات ہیں. آدمی کی خواہشات، جیسے چرسی چرس پیتا ہے، کیا کھوپڑی استعمال کر کے پیتا ہے وہ؟ ہیروئن جب ہیروئن پیتا ہے، کھوپڑی استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ میرا انجام کیا ہوگا. لیکن خواہشات کھوپڑی استعمال بولو نہیں کرنے دیتے. تو یہ بے اعتدالی ہے. اور ایک اور بے اعتدالی جو ہمارا پڑھا لکھا طبقہ کر رہا ہے، جہاں کھوپڑی استعمال نہیں کرنی وہاں بھی کھوپڑی کو خام خام میں کھپا کے اپنی صلاحیتوں کو ضائع کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ تمہارا کام نہیں ہے. وہ چیزیں آپ کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں. ملحد لوگ یہی کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کائنات کی خاصیتوں کو جاننا یا سمجھنا، اس کی اللہ نے ہمارے اندر صلاحیت دی ہے، کیونکہ ہم بھی مادی چیز ہیں اور یہ کائنات بھی کیا ہے؟ بولو، مادی چیز ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں نا، اس کائنات کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کھوپڑی استعمال کر سکتے ہیں کہ یہاں چینجر کے بغیر کسی چیز کی کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی،
تو چینج کنڈیشن چینج کرنے کے لیے چینجر چاہیے، پیدا کرنے کے لیے کریئٹر نہیں چاہیے. کھوپڑی استعمال کریں گے تو سمجھ میں آئے گی نا بات. یہ بات سمجھ میں آئیے کہ نہیں آئیے؟ بھائی ایک پنکھا رکا ہوا ہے، اکثر ہم سے پوچھتے ہیں نا ایتھیس لوگ، آج کل بہت واسطہ پڑتے ہیں ایتھیس جو ملحد لوگ ہیں، کہ سائنس سے ثابت کرو خدا ہے. خدا کی قسم سائنس سے دو اور دو چار کی طرح ثابت ہوتا ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے؟ بولو نا. وہ کون ہے؟ نیوٹن تھا نا جس نے کہا تھا جو چیز موشن میں ہے، حرکت میں ہے، وہ قیامت تک حرکت ہی کرتی رہے گی جب تک کہ اسے کوئی روکنے والا نہ ہو، کوئی فورس نہ ہو. اور جو رکی ہوئی ہے وہ کبھی بھی موو نہیں کرے گی جب تک کہ اسے کوئی دھکا دینے والا، دینے والی فورس نہ ہو. یہ خدا کے بارے میں کہا تھا یا اس کائنات کے بارے میں کہا تھا اس نے؟ یار آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہو، کیا ہو گیا؟ یہ نیوٹن نے جو ارشاد فرمایا تھا، یہ سائنس کا جو لا ہے، قانون ہے، یہ گاڈ کے بارے میں تھا یا اس کائنات مخلوق کے بارے میں تھا؟ کائنات کے بارے میں تھا نا. کہ جو چیز رکی ہوئی ہے وہ ہمیشہ رکی رہے گی، اس کی کنڈیشن چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، اس کا مطلب نیوٹن تو دو اور دو چار کی طرح بات کر کے چلا گیا کہ جب چینجنگ چینجر کے بغیر نہیں ہو سکتی تو پیدا خالق کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ چینجنگ زیادہ مشکل ہے یا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ پیدا کرنا زیادہ. ابے بھائی ایک سائنسدان نے گاڑی بنا لی، اس کو دھکا تو محلے والے بھی دے دیتے ہیں. کاش میری ایف ایکس ہوتی نا، پھر یہ مثال سے بات سمجھاتا. ہم نے ایف ایکس خریدی، بنی بنائے 40,000 قسطوں پہ. اصل میں بائک خریدنے گیا تھا، کار مل گئی مجھے اس قیمت پہ. اب شارٹ کلپ میں یہ والا واقعہ آئے گا، دیکھنا آپ پورا بیان ایک طرف. ہم بائک خریدنے گئے تھے، بائک کی قیمت پہ ہمیں کیا مل گئی؟ کار مل گئی، وہ بھی قسطوں پہ. ہم لے آئے، وہ کار کم جنازہ زیادہ تھی وہ کسی کا. وہ کار کم تھی اور ایسا لگ رہا تھا کسی کا جنازہ اٹھا کے لے آئے ہیں، لیکن وہ بھی بنی بنائی تھی. ہم اس جنازے کو بنانے کی میں کم از کم طاقت نہیں رکھتا، ہلانے کی طاقت تھی. صبح جب ہم مدرسے جانے کے لیے بیٹھتے تو اسٹارٹ نہیں ہوتی تھی، جو محلے میں نظر آتا بلا لیتے، دھکا دے کے. مجھے نیوٹن کا قانون یاد آتا تھا کہ جب تک کوئی چینجر نہ ہو مادہ ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج نہیں ہو سکتا. تو سارے محلے والے چینجر تھے اور ڈارون پہ لعنت بھیج رہے تھے کہ مفتی صاحب کی گاڑی صبح صبح دھکا دیے بغیر چل نہیں سکتی، بنانے والے کے بغیر بن کیسے سکتی ہے؟ اور ایک گاڑی نہیں بن سکتی، پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے بھائی؟ تو اگر آپ خدا کو نکال دیتے ہو ڈکشنری سے تو نیوٹن کا قانون کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. آپ کہو گے نیوٹن تو باتیں کیسی کر کے گیا یار، پھینکنے سے پہلے سوچنا تو چاہیے تھا، چینجنگ کے چینجر کے بغیر چینج نہیں ہو سکتی، یہاں تو خود بخود وجود میں آ گئی ہے. اور ایسی خاندانی، بھائی ویڈیو نہ بنائے، یہاں لکھا ہوا ہے نا، اور ایسی خاندانی طریقے سے وجود میں آئی ہے کائنات کہ اس سے زیادہ بہترین مینجمنٹ ہو نہیں سکتی. صرف وجود میں ہی نہیں آ گئی ہے، ہماری گاڑی تو دھکا دے کے چلتی تھی، اسٹارٹ پھر بھی نہیں ہوتی تھی. اور اگر اسٹارٹ بھی ہو جائے، اس کا مطلب صرف دھکا نہیں دیا جا رہا، اندر کوئی ڈرائیور بھی بیٹھا ہوا ہے. ایکسلیٹر کا ایک نظام ہے، کلچ کا ایک سسٹم ہے، وہ سسٹم میں بنا ہوا ہے، خالی ایک ڈبا نہیں ہے جس کو دھکا دے کے آپ چلا رہے ہیں. ڈبا پھر بھی شاید اتفاق سے کوئی وجود میں آ جائے، کار وجود میں نہیں آ سکتی. اس کائنات میں جو مینجمنٹ ہے، خدا کی قسم کروڑوں کار ہے ایک طرف، اس سے زیادہ بہترین مینجمنٹ ہے اس کائنات کے اندر. میں تو کہوں آپ صرف مرغی انڈوں پہ غور کرتے رہو نا، 100 سال ہو جائیں گے مرغی اور چوزوں سے ہی نہیں نکلو گے، اسی میں خدا کی اتنی نشانیاں. کل میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ چوزے کا اتنا مضبوط خول ہوتا ہے، جب یہ 21 دن میں مرغی کا چوزہ بن کے تیار ہوتا ہے نکلتا کیسے ہے؟ ریسرچ سے پتا چلا کہ اس کی چونچ پہ ایک بہت مضبوط خول ہوتا ہے، یہ خول توڑتا ہے وہ، اس توڑنے کے بعد جب انڈے سے باہر آتا ہے ایک دو دن میں وہ خول کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. ہر چیز میں ایسی مینجمنٹ ہے بھائی. اس کی چونچ پہ اللہ نے ایسے کچھ دھاریاں لگا دی ہیں انڈا توڑنے کے لیے. اس کا مطلب جو پیدا کرنے والا ہے وہ غافل نہیں ہے, اسے پتا یہ باہر کیسے آئے گا. اس کی چونچ پہ یہ خول کی ضرورت ہے, جب باہر آ جائے تو وہ خول کی اب ضرورت نہیں ہے, وہ ختم کر دیا جاتا ہے. ایسی مینجمنٹ انڈے کے اندر, 21 دن کے لیے ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے انڈے کے اندر. یہ جو چیز ہے دیکھو, زردی یہ ہارڈ ویئر ہے, سفیدی یہ بھی ہارڈ ویئر ہے, اس کے اندر جو جھلی ہے وہ بھی کیا ہے, بول لو بھائی کیا ہو گیا, ہارڈ ویئر ہے. چھلکا بھی ہارڈ ویئر ہے, لیکن یہ جو ہے نا 21 دن اس کو اتنا ٹیمپریچر ملے اور چوزا نکل کے باہر آ جائے, یہ سافٹ ویئر ہے, یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے. ہارڈ ویئر نہیں بن سکتا اتنا خوبصورت, سافٹ ویئر کہاں سے انسٹال ہو گیا؟ تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ کان الکافر علی ربہ ظہیرا, خدا کا منکر اللہ پر بہت جری ہے, دلیر ہے, بہت بڑی بہادری خدا سے مقابلہ کر رہا ہے انکار کر کے. تو عقل کا جو استعمال نہ فرعون نے کیا, اس کی کھوپڑی نے کام نہیں, دیکھ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے. عقل کا استعمال ایتھیس اور ملحد لوگ بولو بالکل بھی نہیں کرتے. سائنس سائنس پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے, سائنس کے تو دو اور جو چار کی طرح نظریہ ان کو نہیں مانتے, جائیں گے پیچیدہ کتابوں میں, وہ بندر تھا پھر بندر میں یہ ہوا تھا, پھر ڈی این اے میں پتہ نہیں کون کون فضول قسم کی تحقیقات. ایک بے اعتدال یہ کہ کھوپڑی استعمال نہ کرو, جو کہ آج کل بہت جگہوں پہ نہیں. دوسری بے اعتدال یہ, کھوپڑی ایسی جگہ استعمال کرو جو آپ کے لیول سے اوپر کی چیزیں. مخلوق کے بارے میں کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. کیا چینجر کے بغیر کنڈیشن چینج نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کائنات کریٹڈ کیسے ہو گئی؟ لیکن جو بنانے والا ہے اس کے بارے میں کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ وہ عقل سے کیا ہے, بالاتر ہے. وہ کوئی مادی چیز نہیں ہے, مخلوق نہیں ہے. ایتھیس اس کائنات کے بارے میں نہیں مانتا کہ یار یہ اشکال پہ نہیں پھنستا کہ یہ ہمیشہ سے کیسے, خدا پہ آ جائے گا ڈائریکٹ, یار وہ کیسے ہمیشہ سے, اس کو کس نے بنایا. بھائی جو چیز تیری مینٹل لیول سے اوپر کی اس میں بحث کر رہا ہے, جو تیری مینٹل لیول میں کے تحت ہے مات, اس میں تو بحث نہیں کر رہا. یعنی عقل جہاں استعمال کرنی ہے وہاں کر نہیں رہا, جہاں نہیں کرنی ہے وہاں بولو کر رہا ہے. اس کی مثال ایسے, آپ نے ایک بچے کو کہا کہ بیٹا یہ تین سیب ہیں یہ دو سیب ہیں, ان دونوں کو جمع کرو, کیا جواب آئے گا؟ بچہ استعمال ہی نہیں کر رہا نا کھوپڑی, کہہ رہا یار مجھے سمجھ میں نہیں آتا. آپ کہہ رہے ہیں بیٹا پانچ جواب آئے گا, بیٹا کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا پانچ کیسے جواب آئے گا. آپ بتا رہے ہیں دیکھ کمبخت یہ تین ہیں یہ دو ہیں, جمع کرو ان کو. وہ کہہ رہے ایک دو, کہہ رہے میں بہت مشکل ہے باپ, بہت مشکل ہے, بہت مشکل سوال پوچھا آپ نے. آپ اس سے کہتے ہیں اچھا بتا 356 کو 648 سے ڈیوائڈ کرو تو کیا جواب آئے گا؟ کہہ رہے 256. ابا کہے گا کمبخت یہ جو سامنے رکھے ہوئے تین کو دو میں پلس کرو, ریاضی کا اتنا آسان چیز پہ تو غور کر نہیں رہا, اور 356 کو 648 سے ملٹی پلائی کرو. یہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان یا کوئی, وہ تو سائنسدان تھے, کوئی بڑا ریاضی دان بھی کیلکولیٹ کرے گا نا دماغ سے, تو 6 مہینے لگائے گا وہ, اور تو انہیں بیٹھے بیٹھے پھینک دی ہے بھائی کہ 656 کو 345 سے ضرب دو تو جواب 848 آئے گا. یعنی ایک طرف دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرا دماغ اتنا چلتا ہے کہ جو کام کیلکولیٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے وہ تو 2 منٹ میں کر کے دے رہا ہے, اور جو آرام سے دور دو چار کی طرح ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہماری سمجھ سے کیا یہ بالا تر. تو یہ بے اعتدالی ہے یا نہیں ہے کہ جہاں عقل استعمال کرنا آسان ہے وہاں کر نہیں رہا, جہاں جب تک بہت زیادہ کوئی ذہین نہ ہو 656 کو 648 سے ملٹی پلائی کر سکتا ہے بیٹھے بیٹھے, الا یہ کہ پریکٹس کر کر کے وہ بہت ہی ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے جو سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے, وہ ایسے فنٹر بن جاتے ہیں, لیکن نارملی یہ ممکن نہیں ہے. خدا کا انکار کرنے والے اس کائنات کے بارے میں عقل استعمال نہیں کرتے کہ چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے, تو کریٹر کے بغیر یہ بن کیسے گئی؟ اور بحث کر کے میں آپ کو سیدھا کہاں لے جائیں گے, خدا کے بارے میں, یار وہ کیسے ہمیشہ سے, اس کو کس نے بنایا. تو یہ کیا ہے, عقل کا یہ اعتدال والا استعمال ہے بھائی، یہ اعتدال تھوڑی ہے کہ یار جو کام آپ کر سکتے ہو، دو اور دو چار کو چار جواب آ رہا ہے، وہ کیلکولیٹ وہ پلس مائنس کر نہیں رہے، اور ریاضی کے وہ پیچیدہ سوالات جو کئی سالوں کی پریکٹس کے بغیر جن کے جواب ممکن نہیں ہے، ان جوابات میں آپ الجھے ہوئے ہو. تو عقل میں بیلنس اسی طرح خوب سمجھ لو، عقل استعمال کی جاتی ہے اسلام کو سمجھنے میں. شریعت نے حکم دیا یہاں کھوپڑی استعمال کرنی پڑے گی. اسلام پہ کوئی اعتراض آیا ہے، اس کا جواب تلاش کرو. یہاں عقل کیا کرنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں، 15-20 اعتراضات ہیں ان کے گنے چنے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ملتا ان کو. 15-20 بھی میں نے بہت زیادہ کر دیے، دو چار ہی ہیں. ایک جہاد پر اعتراض ہے، ایک وہ نبی کی شادیوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اور عورتوں کے حقوق پہ، دیتے ویتے حقوق پھر بھی نہیں ہیں. یہ دو چار باتیں گھوم پھرا کے ان کی آتی ہیں. تو آپ کو اس کے جواب معلوم ہونے چاہیے، خدا کے وجود کے دلائل معلوم ہونے چاہیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل معلوم ہونے. یہاں عقل استعمال کرنی ہے تاکہ آپ کا ایمان ڈگبگائے نہیں، ایسا نہ ہو کوئی بھی بیوقوف بنا کے آپ کا ایمان سلب کر لے. دنیا میں بہت فتنہ پرست لوگ پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب عقل استعمال کر کے پتہ چل گیا کہ اللہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اب ان سے ہر بات پہ دلیل نہیں پوچھی جائے گی کہ نبی نے یہ فرمایا تو کیوں فرمایا جی آپ نے، یہ اس کی لاجک کیا ہے؟ کیوں؟ اگر آپ کو ہر بات عقل سے سمجھ میں آنا ممکن ہوتا تو پھر اللہ کو پیغمبر بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ یہی کہتے خود ہی عقل استعمال کر کے فیصلہ کرو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. تو اللہ کو پتا تھا تمہاری عقل محدود ہے، ایک حد تک سوچے گی، اس سے آگے عقل کی گھوڑے دوڑاؤ گے تو یہی عقل تمہیں کیا کر دے گی؟ گمراہ. لہذا یہ عقل وحی کی تعلیمات کے اندر اندر ہونی چاہیے، خدا سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنا. اگر خدا کے کسی حکم کوئی حکم تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو کہہ دینا اللہ زیادہ جانتا ہے، ہم کم جانتے، ہماری عقل کیا ہے؟ ناقص. یہاں بھی مذہبی لوگوں میں بے اعتدالی ہے، بعض عقلی استعمال نہیں کر رہے. اللہ کے وجود کے دلائل، قرآن کے برحق ہونے کے دلائل، یہ تو عقل سے ہی سمجھ میں آئیں گے. لیکن جب عقل سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ برحق ہیں، اب ان کے ہر احکام ہر حکم عقل سے سمجھ میں آنا ضروری بولو نہیں ہے. کہہ دیا اسی میں خیر ہے. ہماری عقل کیا ہے؟ کتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتی ہے انسانی عقل. یورپ نے، غیر مسلموں نے کیا کیا؟ عقل استعمال کرنا شروع کی، اس میں خدا کو انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا کہ ہم خدا سے نہیں پوچھیں گے. اس عقل کا نتیجہ ہے کہ ہومو سیکشولیٹی جیسا گندا پلید عمل اس کو کیا کر دیا؟ لیگل. نہ صرف لیگل بلکہ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. جو ہمارے ہاں سب سے بڑی گالی، اس سے بڑی گالی کوئی ہے؟ کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے آپ کے ہاں، لڑکا کیا کرتا ہے جی؟ لڑکوں کا شوق رکھتا ہے. آپ دو گے رشتہ اس کو اپنی بہن بیٹی کا؟ بولے گا دفاع ہو یہاں سے، پھر تو شادی کیوں کر رہے؟ کہہ رہے دونوں شوق ہیں اس کو، اس لیے شادی کر رہا ہوں. آپ گلی کے کتے چھوڑو گے نا اس کے پیچھے؟ ابے تو کیسا آدمی ہے، تجھے شرم نہیں آئی ہمارے گھر آتے ہوئے؟ بولو گے نا اس کو. لیکن مغربی اقوام کے جو بڑے بڑے ذہین دماغ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اس کو اپریشیٹ کرو، یہ آزادی کا قائل ہے، یہ بیوی کو بھی آزادی دے گا. کہ اگر اس کو بھی، مجھے تو یہ بولتے ہوئے بھی بے غیرتی لگ رہی ہے ممبر پہ یہ باتیں کرتے ہوئے، کہہ رہے ہیں یہ تو آزادی ہے بھائی، ہیومن رائٹس، انسانی حقوق ہے. اس کو شوق ہے تو ہر آدمی کے اپنے شوق ہوتے ہیں. یہ ہے جب آپ خدا کو بیچ سے نکال دیں گے نا، پیغمبروں کی تعلیمات کو، اور عقل کو کل سمجھنا شروع کر دیں گے، میں بہت بڑا فنٹر ہوں، تو پھر آپ کی فنٹر گیری آپ سے ایسے کام بولو کروائے گی. ہمارے لیے تو جواب آسان ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ تو قرآن نے جب الاؤ نہیں کیا تو گندا مال ہے, اللہ کبھی اچھے کام پہ پابندی لگائے گا ہے بھائی؟ اللہ کبھی بھی اچھے کام پہ پابندی نہیں لگائے گا. اللہ اگر کوئی ایسا کام ایسے کام کا حکم دے جو بظاہر غلط لگ رہا ہو بظاہر, اس میں بھی بیسیوں حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. ڈاکٹر آپریشن کر کے آپ کا پھوڑا کاٹ رہا ہے, دیکھنے میں یہ کام غلط لگے گا نا, پیشنٹ چیخ رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہو بھائی, ٹانگ کیوں کاٹ رہے ہو میری, مجھے لنگڑا کر رہے ہو. لیکن اگر آپ کا ڈاکٹر پہ اعتماد ہوگا تو آپ خود جا کے ڈاکٹر سے اپنے آپ کو لنگڑا کرواتے ہو. ڈاکٹر کہے گا بھائی شوگر سے تمہاری ٹانگ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ کاٹنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بولو نہیں ہے, نہیں کاٹی تو یہ پوری جو ابھی تو نیچے کا پاؤں کاٹنا پڑ رہا ہے, پوری ٹانگ ورنہ کاٹنی پڑے گی. تو اسلام میں جہاد بھی ہے جس میں خون خرابہ قتل, لیکن یہ جو آپریشن ہے یہ بڑے فساد سے بچنے کے لیے, ورنہ اللہ زمین میں قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا چاہے کافر ہی کا قتل کیوں نہ ہو. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, جس نے زمین میں کسی انسانی جان کو قتل کیا, اس میں مسلم غیر مسلم کی بات نہیں کی اللہ نے, اللہ کہتے ہیں مجھے اتنا غضب آتا ہے, فکانما قتل الناس جمیعا, ساری انسانیت کو مار دیا اس نے. لیکن جہاد میں یہی قتل کیا ہے, اس کی ترغیب ہے میدان جنگ میں. کیوں؟ بڑے فساد سے بچنے کے لیے. بقرعید میں جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا, بظاہر بڑا ترس آتا ہے اس جانور کے اوپر, ہمیں بھی آتا ہے, ہم بھی انسان ہیں, ہم نے بکرا پالا تھا, میں تو حج پہ گیا ہوا تھا تو گھر والوں نے ویڈیو بنا کے بھیجی. بکرا پہلے سوچتا ہے یار دس دن تک ایسے ہار پھول ڈالے جا رہے ہیں میرے گلے میں, گھاس کھلائی جا رہی ہے, ایسی پیار محبت کی باتیں, اچانک لٹا کے کیا کرتے ہیں گلا کاٹ, چیخ رہا ہوتا ہے وہ, ترس آتا ہے انسان کو, اور ترس آنا ہی قربانی ہے. اگر ترس ہی نہیں آ رہا تو پھر قربانی تھوڑی ہے, وہ تو گوشت کھا لیا آپ نے. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا رہے تھے تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا تھا؟ بولو نا یار, آپ لوگ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ لوگ کے ساتھ, یار نیمبو لا کے لکھوں گا میں, سب لوگ تھوڑا تھوڑا کھائیں. غم بھی ہو رہا تھا نا, تو یہی تو قربانی تھی. ساس کو اگر حکم دیا جاتا کہ بہو کو ذبح کرو, کیا خیال ہے؟ یا بہو کو حکم دیا جاتا ساس کو ذبح کرو, یہ قربانی ہوتی؟ ساس کہتی اچھا ہے سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے, ثواب کا ثواب اور بہو بھی شاٹ. باپ کو حکم دیا جا رہا ہے کیا کرو, بیٹے کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ کو شام سے چل کے, ارض شام سے اور مکہ کی بیابان زمین میں چھوڑ کے آ جاؤ جہاں نہ پانی ہے نہ گھاس کا تنکا ہے. حضرت ابراہیم اس پہ خوش تھے, طبعی طور پر غم تھا نا ان کو کہ اپنی اس شہیدی زوجہ کو میں کہاں چھوڑ کے آ رہا ہوں. پرہیزگار زوجہ تھی, کتنی پرہیزگار کہ ابراہیم علیہ السلام کے حکم پر بھی انہوں نے عمل کیا, تبھی تو قربانی تھی کہ دل غم زدہ تھا. آج کسی کو حکم دو اپنی بیگم کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ, وہ پرینک بنے ہوئے ہوتے ہیں نا, بیگم صاحبہ مہکے جا رہی ہیں, بندہ کہہ رہا ہے بہت افسوس ہو رہا ہے, جیسے وہ منہ ادھر ہوتا ہے ناچنا شروع کر دیتا ہے خوشی سے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں, کاش ہمیں بھی دس دن مسلسل خواب آئے کہ اپنی بیگم کو سسرال چھوڑ کے آ جاؤ, بڑے مکہ نہ چھوڑو, کہاں چھوڑ کے آ جاؤ. آپ لوگوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں, وہ چاہ رہے ہیں کہ یار اللہ ہمیں بھی کوئی آرڈر دے تاکہ ثواب کا ثواب اور قربانی کی قربانی, لیکن یہ قربانی نہیں ہوگی. وہ ایک صاحب نے مجھے کہا کہ وہ میرے ابا جو تھے نا, وہ انہوں نے دوسری شادی کی تو میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو انہوں نے کر لی, تو کہہ رہے میں نے کہا میں بھی کرتا ہوں, تو ابا نے کہا کمبخت میری تو بیوی مر گئی تھی تو میں نے کی ہے, تیری تو زندہ ہے. کہتے میں نے کہا ابا میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں, میری نہیں مر رہی تو میرا کیا قصور ہے اس میں. آپ لوگ کے علاوہ کے یہ جذبات ہیں. تو قربانی جو یہ صرف مذاق ہی ہے بھائی, اس کو سیریس نہ لیں. خواتین بہت غصہ ہوتی ہیں کہ ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے, ہمارے خلاف بولتا رہتا ہے. تو اگر میں یہ بیان بھی کر رہا ہوں تو اس میں نیگیٹو میں بیان کر رہا ہوں نا کہ کتنے نالائق مرد ہو گئے ہیں آج کے. یہ کوئی خوشی سے تھوڑی بیان کر رہا ہوں. اب سوال پیدا ہو پھر ہنسی کیوں آ رہی ہے اگر خوشی سے بیان نہیں ہو رہا. ہنسی آپ لوگ کو دیکھ کے آ رہی ہے مجھے کہ آپ لوگ باتوں سے اتنا خوش ہو رہے ہیں, عملاً کتنا خوش ہوتے ہوں گے. بات کرنے پر اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو, اگر عملاً اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو سسرال چھوڑ کے آ جاؤ تو آپ خوشی سے پاگل ہو جائیں گے. آپ سے مراد آپ کے علاوہ. اچھا خیر, جلدی سے ٹاپک کو مکمل کریں, وقت بھی پورا ہو گیا ہے. تو جب اللہ اس کے رسول نے کوئی حکم دے دیا, اللہ کا اللہ ہونا ثابت ہو گیا, رسول کا رسول ہونا ثابت ہو گیا, اب جب حکم دیا جائے گا تو حکم آپ کی کھوپڑی میں آئے یا نہ آئے آپ نے کیا کرنا ہے؟ فالو. حج میں بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے. حج تو ایسی ٹریننگ ہے, ایسی پریکٹس ہے کہ اپنی عقل کراچی سے آئے ہو تو کراچی پہ رکھ کے آؤ. ہم جاتے بیت اللہ کی زیارت کے, اصل تو حج بیت اللہ کا ہے. وللہ علی الناس حج البیتی. علماء کہتے ہیں ہر عبادت کا ایک سبب ہوتا ہے, حج کا سبب بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر, اس کی زیارت کے لیے. لیکن ہوتا کہاں ہے؟ عرفات میں. نو ذی الحجہ کو اللہ کہاں بھیج دیتا ہے؟ بھائی دل تو چاہ رہا ہے بیت اللہ میں جائیں, بیت اللہ کا غلاف پکڑیں, ملتزم سے چمٹیں. اللہ کہتا ہے نہیں, کہاں جانا ہے؟ میدان عرفات میں جمع ہونا جائے. بلکہ 8 ذی الحجہ کو موو کر جانا ہے منا میں, بیت اللہ سے دور. پھر 9 تاریخ کو کہاں جانا ہے؟ عرفات. اور دور ہو جاؤ بیت اللہ سے, وقوف عرفات میں ہوگا. اے اللہ عرفات کے بعد ہمیں لے آ تو بیت اللہ. نا 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 نا, اب مزدلفہ میں رات کو قیام کرنا ہے. پھر کیا کریں؟ مزدلفہ سے منا جانا ہے, شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اور یہ سارے کام 2 چادروں میں کرنے ہیں. اور پہلے دن جو شیطان کو کنکری مارنی ہے, 2 شیطان چھوڑ کے تیسرے والے کو مارنی ہے, پہلے 2 کو نہیں مارنی ہے. کیوں بھائی؟ یہ تو راستے میں آ رہے ہیں. جب آپ جا رہے ہیں منا کی طرف تو پہلے پہلا شیطان آئے گا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا. نہ نہ نہ, پہلے کو بھی نہیں, دوسرے کو بھی نہیں, کس کو؟ تیسرے کو. یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ شیطان تو یہ بھی ہے نا, یہاں بھی آیا تھا نا شیطان. دوسرے دن 3 کو مارنی ہے, تیسرے دن بھی 3 شیطانوں کو, پہلے دن 2 کو کیوں معاف کر دیا؟ اللہ کہے گا جب میں کوئی آرڈر دے رہا ہوں اب کھوپڑی استعمال کرنے کی اجازت. کیونکہ اگر کھوپڑی استعمال کی, اس میں لمٹ کو کیا کر رہے ہو؟ کراس. بلکہ اس سے بڑا اشکال تو یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں مار کیوں رہے ہیں اس کو؟ وہاں شیطان تھوڑی ہے کوئی. وہاں تو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے شیطان آیا تھا, تو تھا نا, اب تھوڑی ہے. لیکن حکم ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہے. اور یہ کام آپ 15 لاکھ روپے خرچ کر کے کرو گے, 12 لاکھ, 10 لاکھ. لبرل لوگ چیختے رہ جائیں گے 10 لاکھ سے کسی غریب کی شادی کرا دیتے. اتنے مفتی صاحب کے شادیوں پہ بیان سنے, پھر بھی 10 لاکھ کسی غریب کی شادی کرائے بغیر کہاں چلے گئے؟ کنکریاں مارنے, حج کرنے. 10 لاکھ ان چیزوں پہ خرچ کیا. جس کو مذہب سمجھ میں نہیں آتا اس کو یہ سارے کام کیا لگتے ہیں؟ فضول. یہ کرنے گئے ہم 12 لاکھ, 10 لاکھ. اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال تک 10 کروڑ کا ہو جائے گا حج, جس حساب سے مہنگائی چل رہی ہے نا. جتنا جلدی ہو سکے کر لیں آپ لوگ, سمجھ رہے ہو؟ تو پھر کیا ہے کہ جی آپ اس کے بعد پھر جانور ذبح کریں, پھر آپ حلق کرائیں. 10 لاکھ آپ نے ٹینڈ کر, میں نے حلق نہیں کرایا, قصر کرایا. میرے بال یہاں تک تھے تو یہاں تک ہو گئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ٹینڈ کرانے میں کیا جا رہا تھا؟ ٹینڈ کرانے میں یہ جا رہا تھا کہ لوگ ٹینڈ کو ضروری سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے, ورنہ مجھے ٹینڈ ہونے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. کیونکہ میں نے پہلی دفعہ جب حج کیا تو ٹینڈ کرائی میں نے, اس کے بعد میں نے عمرہ کیا تو قصر. قصر کا مطلب 1 انچ بال. تو بہت لوگ اعتراض کر رہے تھے کہ یہ کیسا حج ہے, آپ نے ٹینڈ نہیں کرائی. میں نے کہا اب میں قصر ہی کراؤں گا, کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب اللہ نے اجازت دی ہے قصر کی تو آپ کو کیا ہوا؟ ہاں, حلق میں 3 گنا ثواب زیادہ ہے, اس میں تو 2 رائے نہیں ہے, حلق میں ثواب زیادہ ہے. لیکن اللہ نے جب آپشن دے دیا کہ چاہو قصر کراؤ چاہو حلق کراؤ, تو ثواب تو پھر اس آدمی کا معاملہ ہے نا، اس میں دوسرے کو کیوں ہو رہا ہے کہ بھائی یہ کیوں نہیں. پھر مجھے خیال ہوا کہ یار یہ جو ایک چیز جو لازم نہیں ہے اس کو لوگ لازم سمجھ رہے ہیں نا، اس کی بھی نفی ضروری ہے. یہاں آنے کے بعد میں نے سوچا میں اٹینڈ کرا دوں. پھر میں نے کہا یار اب وہ بات، وہ لک بھی نہیں آئے گا ثواب تو ملے گا ہی نہیں، اور وہ حج کی ٹینڈ الگ ہی ہوتی ہے، اس کا الگ ہی نور ہوتا ہے. اب دوبارہ عمرے پہ گئے تو ٹینڈ دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ کر دیں گے انشاءاللہ. نہیں بھی کیا تو یہ آپ کا میٹر نہیں ہے، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. کیا خیال ہے؟ خیر بات کو سمیٹوں جلدی سے. تو کیسے کام کرائے جا رہے ہیں بھائی، رمی پھر ٹینڈ کرا دو، اس کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ طواف زیارت جو حج کا طواف ہے وہ بقرعید کے 3 دنوں میں ہی کرنا ہے. اللہ اتنا رش ہے، 3 دن کے علاوہ کچھ حکم دے دے. اللہ نے کہا نہیں، میں اسلام کی شوکت پوری دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں. اگر بقرعید کے یہ 3 دن عظیم دن ہیں، ایام نہر ہیں، قربانی کے دن ہیں، عید کے دن ہیں، حج کا جو طواف ہے وہ عید کے دنوں میں ہی ہوگا، عید کے دنوں کے علاوہ نہیں ہوگا. کیوں؟ عید کا دن ہے، مسلمانوں کی عظمت، شوکت، طاقت. تو 30-40 لاکھ کا مجمع 3 دن کے اندر جب بیت اللہ کا طواف کرے گا، اور اتنا رش اسلام کے بارے میں دنیا دیکھے گی کہ اسلام زندہ ہے، 1400 سال کے بعد بھی پوری چمک دھمک کے ساتھ اسلام کیا ہے، اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دے رہا ہے. دنیا دیکھتی ہے یہ مناظر، ایسے چیونٹیوں کی طرح اور شہد کی مکھیوں کی طرح لوگ بیت اللہ سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں ان 3 دنوں میں. یہ حج کا اصل طواف یہ والا ہے حج کا، جس کے لیے بیت اللہ کو بنایا گیا، جس میں قرآن میں آتا ہے نا وللہ علی الناس حج البیت، لوگوں پر لازم ہے کہ اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کریں. تو یہ والا طواف ہے وہ جس کو حج کا رکن کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا 3 دن کے اندر، اور کمال یہ کہ اللہ نے ایسا لازم قرار دے دیا کہ اللہ نے کہا کہ اس کے بغیر آپ کی بیوی آپ پر حلال نہیں ہوگی. عورت اگر یہ طواف نہ کرے تو وہ شوہر پہ حلال نہیں، شوہر یہ طواف نہ کرے تو بیوی حلال نہیں اس پر، دونوں ایک دوسرے پر حرام جب تک دونوں طواف نہ کر لیں. کیونکہ اس کا خطرہ تھا کہ پتلی گلی سے نگل نہ لے لوگ کہ یار بہت رش ہے بھائی، بہت رش ہے، ہم سے نہیں ہو رہا، اگلے سال آ کے ہم قضا کر لیں گے، جیسے ہوتا ہے نا قضا پڑھ لیں گے. اللہ نے کہا قضا نہیں پڑھ سکتے، قضا نہیں کر سکتے، اس کو ابھی کرنا پڑے گا. تو یہ سارے کام ہم سے کرائے جا رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جب اللہ کو اللہ، رسول کا رسول مان لیا تو اب اس کے آرڈر کو کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے اس کے آرڈر کو. تو خیر یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے، ہمارا وقت بھی مکمل ہو گیا. تو آپ کو یہاں اسلام کا حسن نظر آئے گا کہ ہر طاقت اور ہر قوت میں اسلام نے کیا رکھا ہے، بیلنس. یہ بیان انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہوگا، بہت سی اور طاقتیں، قوتیں، صلاحیتیں، اس میں بیلنس کیسے پیدا ہوتا ہے، ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا. ابھی وقت مکمل ہو چکا، خلاصہ یہی نکلا کہ بھائی ہر صلاحیت اور ہر جذبے کو کس میں لانے کی ضرورت ہے، اعتدال. اور ذرا سا ادھر ادھر ہو گئے تو اعتدال سے آپ نکل گئے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یورپ میں اس کا تصور نہیں ہے کہ ایک چرچ میں 4 دولہے آ جائیں ایک ٹائم پہ، سمجھ رہے ہو؟ ہاں، ایک ٹائم پہ 4 دولہے یورپ میں، امریکہ میں تصور، امریکہ اور یورپ میں تصور نہیں ہے اس کا. اس سے اندازہ لگاؤ، ابھی بھی مسلمان اللہ کا شکر ہے خاندانی لحاظ سے بہت بہتر ہیں، فیملی سسٹم مضبوط ہے، طلاق کا ریشو بھی مسلمانوں میں کم ہے، ان کے ہاں شادیاں ہوتی نہیں ہیں، ہوتی ہیں تو طلاقیں بہت ہوتی ہیں. ہمارے یہاں ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے 4 دولہے، ابھی 3 میرا خیال ہے آج عصر کے بعد 3 دولہے ہیں، 3 وہ ہو گئے 7 دولہے ایک دن میں. اور کیا چاہیے بھائی، اور کیا چاہیے؟ آپ یورپ سے ہیں، کہاں سے آئے؟ لندن سے آئے ہیں جی. وہاں انگریز کے 3 بچے تھے، اس کے بعد کہہ رہے میں شادی کروں گا. وہ شادی کی، پھر اس نے اپنی گرل فرینڈ سے شادی کی، بچوں کی ماں سے شادی کی. فائدہ ہوتا ہے نا، بچے تمبو ومبو لگاتے ہیں، بچے سب شادی میں شریک ہوئے الحمدللہ. یہ تہجد گزار انگریز کی بات کر رہے ہیں جی، یہ اس گورے کی بات کر رہے ہیں جو تہجد گزار تھا ماشاءاللہ. تو آپ لندن میں کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 13 سال. آپ نے تو ٹائم پہ شادی کر لی نا، یہیں سے شادی کر کے گئے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے جی. اچھا بھائی جلدی لے آؤ یار، جلدی جلدی، لوگ انتظار کر رہے ہیں. یہ دو چار لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، یہ ذرا اگر کوئی شخص تحیت المسجد پڑھنے بغیر مسجد میں بیٹھ جائے الحمدللہ تو وہ گناہگار ہوگا؟ مسجد کے اوپر والے فلور میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کو سیم ثواب ہوگا؟ نہیں بھائی، پہلی صف تو یہ امام کے پیچھے والی ہوتی ہے، اور تحیت المسجد حدیث میں آتا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، تم میں جب بھی کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک دو رکعتیں نہ پڑھ لے. حدیث تو یہ ورڈنگ یہی ہے. اب اس حدیث کی تشریح میں علماء کا اختلاف ہے، اتنی بات تو سب کے نزدیک ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو سنتیں دو رکعت پڑھیں. پہلا اختلاف تو یہ ہے کہ یہ حکم واجب ہے یا سنت ہے. امام احمد بن حنبل کے نزدیک واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے سنت مؤکدہ، تاکید کے طور پر حکم دیا گیا ہے. دوسرا یہ کہ مکروہ وقت میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا، تو امام احمد امام شافی کہتے ہیں مکروہ وقت تو بھی پڑے گا، امام حنیفہ کہتے ہیں مکروہ وقت اس سے خود بخود مستثنا ہے، ان کو استثنا کی ضرورت نہیں، کیونکہ تین اوقات میں نبی نے ہر قسم کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. تو ایسے موقع پہ آپ یقینی طور پر کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے، ایسے موقع پہ یہی ہے کہ ایک فقہ کو فالو کریں، دوسرے پہ اعتراض نہ کریں، یہی ہے نتیجہ، یہی نکلے گا آخر میں آ کے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا ہماری بات حدیث کے مطابق، تو آپ کی بات حدیث کے مطابق نہیں، آپ جو تشریح کر رہے ہو نا اس کو آپ حدیث کے مطابق سمجھ رہے ہو، ورنہ تشریحات تو دونوں بنتی ہیں اس میں. السلام علیکم یا اہل القبور، آگے سے جواب نہ آ جائے وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. نہیں، صرف مسلمانوں کو سلام کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کے قبرستان الگ بنانا لازم ہے، غیر مسلم کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. تو بہت پارٹیشن کریں اس میں، جو پارٹیشن میں مسلمانوں کی قبریں ان کو سلام کیا جائے گا، نہیں جائز نہیں ہے یہ. مکس قبرستان یعنی غیر مسلم کے ساتھ مسلم دفن ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ یہ تو ممکن نہیں ہے، بہت بڑی جہالت کی بات ہے یہ. عبد الرزاق صاحب آئی سی یو میں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا، دل سے دعا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے جی. میرا بیٹا حافظ معارض صدیقی جو کہ لندن کے ہاسپٹل میں زیر علاج ہے 3 مہینے سے، اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. آگے لکھا ہے ملاقات کا خواہش مند ہوں، اللہ امام مہدی کے آنے سے پہلے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دے. اچھا ہو گئے، آپ ہیں یہ؟ اچھا اچھا اچھا. میرے قریبی رشتہ دار بینک میں کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ قریبی رشتہ دار ہیں اس لیے ان کے گھر آنا جانا بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کے گھر میرا کھانا حرام ہے، اگر پانی بھی پی لیا تو یہ کیسا ہوگا؟ دیکھو اگر کوئی سودی بینک میں جاب کر رہا ہے اور سود ہی سے ریلیٹڈ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تو پھر اس کی ارننگ حرام ہے، اس کی ارننگ تو حرام ہے، یہ تو اب دو رائے نہیں ہے اس میں. باقی آپ اس کے گھر جا کے کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے، کھانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس گھر میں اس ارننگ کے علاوہ بھی کوئی اور ارننگ حلال آ رہی ہے تو آپ کھا سکتے ہیں، پھر ہم یہی سمجھیں گے ہمیں کس سے کھلا رہا ہے، حلال سے کھلا رہا ہے، پھر اس میں تفتیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ والے پیسوں سے. تو جب آپ دیکھ لیں کہ اس گھر میں اور بھی سورس آف انکم ان لوگوں کی ہے تو امید یہی ہے کہ ہمیں حلال سے کھلا رہا ہوگا، پھر زیادہ تفتیش نہ کریں. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے, حرام ہی آ رہا ہے اس گھر میں, غالب آمدن حرام ہے, بہت حلال ہے تو بہت تھوڑا سا ہے وہ, تو پھر اس گھر میں آپ کے لیے کھانا کھانا جائز نہیں ہے. پانی اگر گورنمنٹ کا آ رہا ہے, لائن کا پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ تو پی سکتے ہیں, لیکن اگر خرید کے پی رہے ہیں تو وہ بھی کیا ہے, حرام ہے. اور اس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داری ٹوٹ جائے گی, تو دیکھو رشتہ داری شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جوڑنا لازم ہے, اس میں شرعی حدود کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ دل جوڑنے کے لیے حرام کھا لیتے ہیں, تو یہ غلط ہے. آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے حرام نہیں کھا سکتے, نہ کسی کو تبلیغ کرنے کے لیے حرام کھا سکتے ہیں کہ یار میں اس کو دین کے قریب کرنا چاہتا ہوں تو کوئی بات نہیں. اب کوئی شراب پی رہا ہو, آپ کہے چلو یار دو گھونٹ میں بھی پی لوں تاکہ تھوڑا سا کلوز ہو جائیں ہم آپس میں, یہ تھوڑی جائز ہے. وہ جتنا مرضی مائنڈ کر جائے آپ نے نہیں کھانا, تو حرام حرام ہے, وہ کسی کے لیے بھی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ غلو کرتے ہیں جوڑ پیدا کرنے کے لیے کہ تبلیغ کا اثر ہمارا ہوگا, محبت ہوگی, تو چلو بینک میں میرے ماموں ہیں تو میں پیپسی پی لوں ان سے. یہ نہیں ہے جائز. آپ جوڑ پیدا کرنے کے لیے شریعت کی باؤنڈری کو کراس نہیں کر سکتے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کا دل جوڑنے کے لیے اللہ سے رشتہ نہیں توڑ سکتا. اللہ کا رشتہ پہلے, مخلوق کا رشتہ بعد میں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ضرور کیا جا سکتا ہے کہ اگر کہیں آپ پھنس گئے, آپ گئے اور کھانا سامنے لا کے رکھ دیا, تو اس میں آپ, یہ شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ آپ یہ نیت کریں کہ اس کھانے کے پیسے میں صدقہ کر دوں گا, کیونکہ حرام واجب التصدق ہوتا ہے. حرام کیا ہوتا ہے, یا تو وہ چیز صدقہ کی جائے یا اس کے پیسے. حرام کے پیسے بھی اگر صدقہ کر دی جائیں تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو, جیسے آپ کے ماموں یا چاچو یا کوئی بھی سودی بینک میں سود سے ریلیٹڈ ہی کسی کام میں انوالو تھے, جاب کر رہے تھے, ان کو تنخواہ ملتی تھی, انہوں نے آپ کو ایک موبائل گفٹ کر دیا, تو آپ پر لازم تھا کہ وہ موبائل کیا کریں, صدقہ کریں. حرام ہے نا, حرام کا مصرف یہ صدقہ. تو عین موبائل صدقہ کرنا لازم نہیں ہے, آپ اس موبائل کی قیمت بھی صدقہ کر سکتے ہیں. تو موبائل کی قیمت صدقہ کر لیں اور وہ موبائل رکھ لیں. صدقہ کرنے کی نیت بھی کر لی تو بھی کافی ہے. بھائی لکھا ہوا ہے نا بیٹا یہاں پہ, تو صدقہ کرنے کی نیت اگر کر لی نا, پکا عزم کر لیا. علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ احتیاطاً دو آدمیوں کو گواہ بنا لیں کہ بھائی یہ موبائل ہے, میں اپنے اوپر لازم کر رہا ہوں کہ میں اس کی قیمت صدقہ کروں گا. پھر یکمشت صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے, قسطوں میں کر دیں. جب آپ نے پکا عزم کر لیا, کیونکہ اصل جو حرام رقم تھی وہ تو ضائع ہو چکی ہے نا, موبائل استعمال ہو گیا, وہ اصل تو اب ختم ہو گئی نا. ایز اٹ از وہ رقم ہوتی وہ تو کہیں کسی کے لیے بھی استعمال جائز نہیں تھا, لیکن وہ رقم ہو گئی ہے, ہلاک ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, اب موبائل آ گیا اس کے بدلے میں, تو اب موبائل نہیں ہے, اس کی قیمت ہے. تو یا تو یہ صدقہ کریں یا اس کی قیمت. تو صدقہ کرنے کی نیت کر لیں, پھر بے شک پورا یکمشت صدقہ نہ کریں, آپ تھوڑے تھوڑے کر کے کرتے ہیں اور پھر وہ موبائل آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو کھانے کا بھی یہی ہے کہ کھانے میں نیت پہلے کر لیں کہ میں اتنے کھانے کی قیمت صدقہ کر دوں گا, اور پھر آپ کے لیے وہ کھانا کیا ہو جائے گا, کیونکہ کھانا صدقہ کریں یا قیمت صدقہ کریں, کیونکہ آپ فقیر کے ضامن بن گئے ہیں, گویا کہ گویا آپ نے فقیر سے وہ چیز خرید لی ہے. یوں سمجھا جائے, اس کی یہ تاویل بنے گی کہ آپ نے وہ چیز فقیر سے خرید لی ہے, تو اس کی قیمت آپ پر لازم ہے. لیکن اس میں ایک نقصان یہ ہے کہ جس سے ماموں چاچو جو سودی بینک میں ہے, نیت تو آپ نے دل میں کی ہے نا کہ میں صدقہ کروں گا, ماموں چاچو کا تو معلوم نہیں ہے, اور وہاں بیٹھ کے آپ کھا رہے ہیں, لوگوں کو بھی پتا نہیں ہے, لوگوں میں یہی جائے گا کہ یہ حرام کھا رہا ہے, اور یہ ممبر پہ تقریریں تو کرتے ہیں کہ حرام حرام ہے, اور جب موقع ملتا ہے تو کیا کرتے ہیں, کھا جاتے ہیں. یہ کل آپ اپنے ماموں چاچو کو سمجھاؤ گے کہ یہ سود کی نوکری حرام ہے, تو کہیں گے کل میرے ساتھ تو بریانی تو نے پھوڑی ہے, وہ حلال تھی کیا نہیں, یہی بات سمجھ میں. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چاچو ماموں کو بتا بھی دیں کہ حضرت میں جو یہ کھانا کھا رہا ہوں اس کی قیمت میں اپنے ذمے لازم کر رہا ہوں. ماموں کو آئے گا غصہ, ابے یہ کون سا طریقہ ہے, ابے کھا تو یہ کیا, اس کی قیمت صدقہ کرے گا, یہ کیا ہے. تو اس کا علاج یہ ہے کہ بتا کے فوراً کھانا شروع کر دیں آپ, اور ٹاپک چینج کر دیں. آپ کا جو فرض تھا ایک دفعہ بتانے سے ادا ہو گیا. کل وہ اگر تانا دیتے ہیں یا برائی کی وہ ہوتا ہے کہ یار اس دن تو نے کھا لیا, تو آپ کہیں میں نے بتا دیا تھا نا کہ میں قیمت صدقہ کروں گا, اور یہ میں پہلے سے بتایا تھا, بعد میں نیت نہیں کی ہے میں نے تاویل کرنے کے لیے پہلے سے. تو ایک دفعہ یوں بتا دیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں اس کی قیمت, پھر یہ بریانی آج کل ریٹ 100 روپے چل رہا ہے فی پلیٹ, تو 100 روپے میں صدقہ کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر کہیں گے اب کیا صدقہ وطقہ, کن مولویوں میں بیٹھ رہا ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے. ماموں کھانے پہ توجہ دو, کھانے کے وقت زیادہ باتیں, لیکن آئندہ جب وہ دعوت دینے سے پہلے 10 دفعہ سوچیں گے کہ بیٹا یہ دعوت جو ہے نا اس کے خرچے پہ ہی ہو رہی ہے، میرے خرچے پہ کیا خیال ہے؟ نہیں ہو رہی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لیکن یہاں ایک اور اشکال ہے کہ ملکیت تو ماموں کی ہے، وہ جس جو مالک ہوتا ہے اس کے ذمے لازم ہوتا ہے کہ صدقہ کرے. وہ سمجھ رہے ہو بھائی؟ جو مالک ہے نا، جیسے آپ نے موبائل خریدا حرام پیسوں سے، تو میں آپ کی طرف سے صدقہ کروں گا تو تھوڑی حلال ہو جائے گا؟ وہ صدقہ تو جو مالک ہے وہ کرے گا نا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ مالک کرے یا مالک کی اجازت سے کوئی دوسرا کر لے وکیل بن کے تو بھی ٹھیک ہے. جیسے قسم کا کفارہ آپ کے ذمے لازم تھا، ادا میں نے کر دیا تو آپ کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. ہاں میں آپ کی پرمیشن سے کروں گا تو میں آپ کی وکیل بن کے کر رہا ہوں، پھر میں آپ کا نمائندہ بن کے کر رہا ہوں. جیسے قربانی آپ پہ واجب تھی، میں نے بکرا کاٹ دیا آپ کو بتائے بغیر، تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی، لیکن میں آپ کو بتا کے کروں گا تو آپ کا وکیل بن گیا نا. تو وکیل اور موکل ایک ہی ہوتے ہیں. تو اس لیے ماموں کو جب آپ نے بتا دیا تو آپ یہ بتائیں کہ ماموں میں آپ کی طرف سے بریانی کے پیسے صدقہ کر دوں گا، یہ کہہ کے کھا جائیں آپ کی طرف سے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو یہ وکالت ہو جائے گی، وہ خاموشی بھی رضا سمجھی جائے گی. اچھا ٹھیک، پھر ان سے بولے زیادہ باتیں نہ کریں، کھانے پہ توجہ دیں. اچھا بھائی، اگر کوئی شخص، اچھا لوگ یہاں ایسے موقع پہ کہتے ہیں اللہ غفور رحیم میں معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور رحیم میں معاف کرنے والا ہے. اللہ غفور رحیم کا یہ مطلب ہوتا تو اللہ پیغمبروں کو بھیج کے اتنے سارے احکام دیتا قرآن میں کہ سود اللہ سے، اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، چھوڑ دو اللہ سے ڈرو، اس جہنم کی آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی ہے. یہ تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے نا. وہ اتنی وعیدیں سنا رہا ہے سود پہ اور آپ ڈھٹائی کے ساتھ کھا رہے ہو. آپ کا باپ آپ کو منع کر رہا ہے، بیٹا یہ کام نہیں کرو، یہ کام نہیں کرو، یہ کام نہیں کرو، مجھے بہت غصہ آتا ہے. آپ کہتے ہیں ابا ہمیں پتا ہے آپ بہت رحم دل ہیں، جا کے کر لیں وہ کام. تو ایسے موقع پہ ابا کو غصہ آئے گا کہ میں مسلسل ایک چیز سے منع کر رہا ہوں. تو یہ جو غفور الرحیم کا لفظ کا استعمال ہے، یہ بھی بہت جگہ بے موقع ہو رہا ہے. یہ موقع نہیں ہے گناہ کرتے ہوئے ایسی بات سوچنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اچھا بھائی، یہ چاروں کی شادی کرا دیں جلدی سے، یہ بہت لیٹ ہو گئے ہیں. سیاحت چاروں انتظار کر رہے ہیں بھائی. اچھا بھائی، ایک اثر میں چلا گیا، تین ہیں ابھی، دو پیپر آئے ہیں میرے پاس. اچھا بھائی، حارث ول عبد الملک یا عبد المالک؟ عبد الملک تشریف رکھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور سمیہ ریاض ول ریاض الدین، دلہن کا نام ہے، دلہن کے وکیل کون ہیں؟ دلہن کے وکیل بھائی فرحان صاحب، آپ ہیں؟ آپ ہیں. آپ نے اجازت دی ہے کہ میں سمیہ ریاض بنت ریاض الدین کا نکاح محمد حارث بل عبد الملک ہاشمی سے کراؤں 1,00,000 روپے مہر میں، اجازت ہے؟ جزاک اللہ جی، بڑی نوازش آپ کی. اگر آپ اجازت نہ دیتے تو یہ دولہا اور لیٹ ہو جاتے. عبید طاہر ہیں یا عبید طاہر ہیں؟ عبید طاہر بل طاہر وحید. دلہن کا نام ہے فرخندہ ارشاد بنت محمد ارشاد شاہ. ان کے وکیل کون ہیں جی؟ دلہن کے وکیل. آپ نے اجازت دی کہ 1,00,000 مہر میں فرخندہ ارشاد بنت محمد ارشاد شاہ کا نکاح عبید طاہر ول طاہر وحید سے کراؤں، اجازت ہے جی؟ جزاک اللہ جی. اچھا، منتہا ولد محمد عابد، دولہا منتہا آپ ہیں، ولد محمد عابد. سیدہ حریم فاطمہ بنت محمد انیس، اور مہر کی رقم 1,25,000. دلہن کے وکیل، آپ نے اجازت دی ہے کہ جی سیدہ حریم فاطمہ بنت محمد انیس کا نکاح 1,00,000 مہر میں منتہا ول محمد عابد سے کروں، جزاک اللہ جی. آج کل دلہنیں آنے لگی ہیں مارکیٹ میں نکاح نام. ہمارے ہاں تو دلہن کے وکیل آتے ہیں نا، دلہن خود نہیں ہوتی، وہ اپنے نمائندہ کسی کو بھیج دیتی ہے. آج کل یہ بھی مجلسوں میں شروع ہو گیا ہے کہ ادھر قاضی صاحب بیٹھے ہیں، ادھر دلہن بیٹھی ہیں، ادھر دولہا بیٹھے ہیں. تو کچھ تھوڑی سی ہمارے معاشرے میں حیا تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. تو قاضی صاحب ڈائریکٹ دلہن سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البکرو اذنہا سماتہا، کنواری لڑکی کی خاموشی اس کی اجازت ہے.
جب اس سے پوچھا جائے گا نا تمہارا نکاح یہاں ہو رہا ہے تو وہ خاموش رہے اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ راضی. کیوں؟ کیونکہ اس کو بعض دفعہ یہ بولتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں میں راضی ہوں, تو شریعت نے اس کی شرم کی لاج رکھی ہے, سمجھ رہے؟ اس کی حیا کی لاج رکھی. شریعت نے یہ نہیں کہا نہیں بولو منہ سے بولو. اسلام نے کہا اگر اس میں حیا ہے کوئی بات نہیں, ہم اس حیا کو کیا کرتے ہیں؟ پروموٹ کرتے ہیں. خاموشی ہی اجازت سمجھی جائے گی, کیونکہ منع کرنا ہوگا تو منہ سے منع کرتے ہوئے تھوڑی شرم آتی ہے, ہاں کرتے ہوئے بعض دفعہ. اب یہ باتیں بھی عجیب سی لگتی ہیں کہ ہاں کرتے ہوئے کس کو شرم آتی ہے. اور ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں, اب وہ میڈیا پہ چل رہا ہے, لڑکی بھاگ پہلے گئی ہے, شادی پہلے کر لی ہے, ابا اماں دونوں کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے, سمجھ رہے؟ تو معاشرے میں حیا ہمارے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. اچھا بھائی چلیں جی, ان تینوں کا نکاح پہلے پڑھا دیں. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له, ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له, ونشہد ان سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وسندنا محمدا عبدہ ورسولہ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, النكاح من سنتي. وقال, فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب منتہا والمحمد عابد, میں نے 125,000 مہر میں آپ کا نکاح سیدہ حریم فاطمہ بنت محمد انیس سے کیا, آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ زور سے تھوڑا سا بھائی, جزاک اللہ. جیسے بعد میں گھر میں چیخ چلا کے بات کریں گے نا. حارث ولد عبد الملک ہاشمی, میں نے آپ کا نکاح 100,000 روپے مہر میں سمیہ ریاض بنت ریاض الدین سے کیا, آپ نے قبول کیا؟ تھوڑا زور سے کریں نا, جزاک اللہ جی. الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ میں, یاد رکھنا. بعد میں آدمی تانے دے رہا ہوتا ہے, میں تو ویسے قبول دیا تھا, میرا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا, یہ ہوتا ہے. میں نے تو ابا کے دباؤ میں آ کے شادی کی ہے, ہاں میرا تو ارادہ ہی نہیں تھا, مجھے تو چمونی آپا کی وہ بچی تھی وہ پسند تھی, اس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. عبید طاہر ول طاہر وحید, میں نے آپ کا نکاح 100,000 مہر میں فرخندہ ارشاد بنت محمد ارشاد شاہ سے کیا, قبول کیا آپ نے؟ جزاک اللہ جی. دعا کر لیں اللہ ان تینوں شادیوں کو کامیاب کرے اور یہ آخر تک قبول ہی رہیں, ٹھیک ہے نا, واپس نہ ہٹیں اس قبولنے سے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ ان تینوں نکاحوں کو اپنے دربار میں قبول فرما, اے اللہ ان کی برکتیں ان تینوں جوڑوں کو کامیابی کے ساتھ عطا فرما, تا دم حیات موت تک کامیاب ازدواجی زندگی نصیب فرما. آپس کے اختلاف انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شیطان کے شر سے اللہ ان تینوں جوڑوں کو محفوظ فرما, کامیاب محبت کے ساتھ ازدواجی زندگی نصیب فرما. اس نکاح کو اے اللہ ان کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کے جو جائز مراد ہو اے اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, برحمتک یا ارحم الراحمین. کچھ مسائل ہیں جلدی سے, تھوڑے سے ہیں, آج زیادہ نہیں ہے. آپ تینوں کو بہت مبارک ہو بھائی. اگر آپ تینوں نے سیلفی لینی ہے تو باہر میں انتظار کر لوں گا, صرف دولہا کے ساتھ سیلفی, اس کے علاوہ بہت رش ہے, پھر ٹینشن ہو جاتی. دولہا کی تو یادگار ہوتی ہے نا. میرے ساتھ سیلفی میں بہت سے فائدے ہیں دولہا کے لیے، روب رہے گا بیگم کے اوپر، بیگم پہ روب رہے گا کہ بیگم یہ دیکھ رہے ہو بندہ، بہو اطاعت کرے گی، فرما برداری کرے گی. لوگ لیتے ہیں میرے پاس سیلفیاں، کہتے ہیں بھابھی کو دکھانا ہی ہے، سیلفیاں لے کے جاتے. نہیں نہیں میں ان کو زیادہ شادیوں کا مشورہ نہیں دے رہا، بیچاروں کی شادی ہوئی ہے، سسرال بھی ان کا بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، تو یہ غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس موقع پہ یہ بات غلط ہے، تو خوشی کی بات ہے ان کو، ایسا نہ ہو کہ ہماری ہونے والی بھابھیوں کو پہلے سے یہ ٹینشن دینا شروع کر دیں، صرف تصویر دکھا دیں جا کے اتنا کافی ہے، تھوڑا روب میں رہیں گی، اطاعت رہے گی، فرما برداری رہے گی. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں، یہ جو ہے نا ہر چیز ہر موقع پہ نہیں ہوتی، بے موقع کوئی بھی بات کی جائے نا وہ غلط ہوتی ہے. ابھی پھر ڈیٹیل میں گیا تو پورا بیان اس پہ ہو جائے گا. میرا سوال یہ ہے کہ گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں جس میں ہمیں دوسرے ممالک سے، اچھا آپ لوگ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں بھائی، تو ہمارا تو مسائل کا سلسلہ چلے تھوڑی، پھر یا ادھر ہی آ جائیں نا، جلدی سے آ جائیں ابھی آسانی سے نمٹ جاؤں گا، بعد میں پھر لائن لگ جاتی ہے. جلدی سے لے لیں بھائی سیلفی، بھائی دولہا کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے ہم نے، اس کے الگ پیسے ہوں گے. ہاں جلدی سے چلیں جی، آ جائیں شاباش، آ جائیں بھائی دوسرے دولہا، جلدی سے شاباش، جزاک اللہ، اللہ بہت مبارک کرے آپ کو. آ جائیں چلیں جی جلدی سے، چلو بھائی تیسرے آ جائیں بھائی. آپ کا نام کیا ہے؟
حافظ محمد حارث.
کہاں رہتے ہیں؟ ناگن چرنگی. جذبہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، صحت ہو یا نہ ہو جذبہ ہے، مزاق کر رہا ہوں، دل پہ نہیں لے جائیے گا یار. بھائی لائن لگ جائے گی، بہت مسئلہ ہو جاتا ہے میرے لیے، سیلفیوں میں تو بہت ٹینشن ہے یار. چلیں بھائی، میں گرافک ڈیزائننگ کا کام، جلدی کر لو جلدی جلدی ٹھک، گرافک ڈیزائننگ کا کام کرتا ہوں جس میں ہمیں دوسرے ممالک سے کلائنٹ ملتے ہیں جو کہ کافر ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے کام کرنا کیسا جائز ہے؟ کافر سے بھی تجارت کر سکتے. ہمیں کلائنٹ اپنی تصویر بھیجتے ہیں اور ان تصویر کے جیسا ہی لوگوں بنانا پڑتا ہے، ڈیجیٹل تصویر بنا سکتے ہیں آپ، پرنٹ نہ بنایا جائے، اور عورت کی کوئی تصویر نہ بنائیں جو خاص طور پہ بے حیائی والی، اس طرح کی تصویر، کوئی ضرورت کی تصویر ہو تو ڈیجیٹل چہرے کی حد تک بنانے کی گنجائش ہے، وہ بھی ضرورت کے وقت. حضرت اج مبارک عمر صاحب، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. ابے بھائی یہ فین کے لفظ سے مجھے اب ڈر لگنے لگا ہے، ابھی آپ کو ایک فین کا واقعہ بتاتا ہوں. سلیمان بھائی، یہ سعودی عرب والے جو آپ کے دوست ہیں، انہوں نے میرے بارے میں بتایا تھا آپ مفتی صاحب ہیں، مفتی زبیر صاحب کا شاگرد ہوں، جامعہ صفا سے آئے ہوں ملاقات. میرے بھائی ملاقات کے لیے ٹائم لے کر آئے نا پہلے، ابھی تو میں کیسے ملاقات کروں، بہت سارے کام ہیں. انشاءاللہ ضرور ملاقات کریں گے، باہر نمبر دیا ہوا ہے اس پہ رابطہ کریں، میں ضرور ملاقات کروں گا آپ سے. قبر میں عہد نامہ لگانا کیسا ہے؟ اگر درست ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ درست نہیں تو بھی کیا وجہ ہے؟ جائز نہیں ہے عہد نامہ لگانا، اس کے جائز ہونے کی دلیل جب تک نہیں ہوگی تو ناجائز ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے، سوال یہ اس کے جائز ہونے کی کیا دلیل ہے. تدفین کے بعد قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ یہ بھی بدعت ہے، اس کے بھی جائز ہونے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. یہ فین سے جو ہے نا مجھے یاد آیا، ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے خط لکھا مجھے، وہ خط بھی ابھی تک پڑا ہوا ہے، اتنا جاندار شاندار خط تھا وہ کہ مفتی صاحب میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، میری زندگی تبدیل ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اتنی خوبصورت رائٹنگ، نیچے اپنا نمبر بھی. مجھے پکڑایا، میں نے پڑھا، یار یہ کوئی بڑا دیوانہ ہے اور بڑا اللہ نے اس کی زندگی میں انقلاب برپا کیا، اور میں نے وہ جیب میں ڈال دیا. میں نے کہا کبھی فرصت ہوگی تو رابطہ کریں گے، وہ فرصت ہی نہیں ملی، رابطہ ہی نہیں ہوا اس سے. اچھا روزانہ 11 بجے یہاں آ کے بیٹھ کے تلاوت شروع کر دے، 11 بجے نا جمعے کے دن درود شریف تلاوت، ماشاءاللہ اتنا نیک، سب مسجد والے بھی کہہ رہے ہیں بندہ بہت نائس ہے، داڑھی بھی ماشاءاللہ، اور یہاں مسجد کے خادموں کو چائے بھی پلانا شروع کر دی اس نے اپنے خرچے پہ، یار چائے لے آؤ یار، یہ خادم کے لیے چائے لے آؤ، بہت ماشاءاللہ نور. ہم بھی متاثر، فین تھا بہت بڑا نا.
ادھر کیا ہوا کہ مسجد کے خادم کا بہت مہنگا موبائل چوری ہو گیا. ہمارے پاس کیمرے لگے ہوئے, ہم نے کیمرے میں دیکھا تو یہی بزرگ نکلے. یہ ایک ہفتے سے یہی نوٹ کر رہے تھے کہ کس چیز پہ میں ہاتھ صاف کر سکتا ہوں. میں نے بار بار اس کو زوم کر کر کے دیکھا ہے کیمرے میں, بھائی یہ تو اب جب کوئی کہتا ہے نا کہ آپ کا بہت بڑا فین ہوں, ہو سکتا ہے فین ہو, ہو سکتا ہے فین چوری کرنے آیا ہو مسجد میں, یہ ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ یار تو کچھ نہیں پتا. اتنی اچھی رائٹنگ اور مارکیٹ سے شارٹ ہے, جب سے موبائل چوری کر کے غائب ہوا ہے اس وقت سے شارٹ. اب تصویر لے کے گھوم رہے ہیں بھائی, کسی صاحب کو نظر آئے ہو تو بتانا, تو شارٹ ہی ہو گیا, بالکل موبائل بھی بند کر دیا اور مارکیٹ سے بھی شارٹ ہو گیا.
ہم انڈیا سے آئے ہیں.
انڈیا سے کہاں, کون ہے؟ السلام علیکم, کیا حال ہے؟ خیر, پھر کسی بات میں ہم تفصیل سے ملتے ہیں, ٹھیک ہے؟ مجھے ابھی ذرا جلدی ہے, اللہ جزائے خیر. کس جگہ سے انڈیا میں آپ؟
گجرات سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ,
چلیں بھائی. اور تو کوئی سوال نہیں ہے کسی کا؟ کسی نے پوچھنا ہے تو ایک دو سوال یہاں سے پوچھ لیں بس, پھر ملیں گے یار, پھر ملیں گے, ٹھیک ہے نا.